وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں. یہ انسان کی غفلت. زمین و آسمان کی بے شمار نشانیاں اللہ کی وحدانیت، قدرت، حکمت پر دلیل ہیں. سورج کا نکلنا، بادلوں کا برسنا، زمین سے بہت کچھ اگنا، ستاروں کی گردش، روز یہ معجزے دیکھتے ہیں ہم، لیکن یہ ہمارے لیے معمول ہے، روٹین ہے، اس لیے ہم ان کی گہرائی پہ غور ہی نہیں کرتے. دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا یاد ہی نہیں ہے. ہمیں ہر روز ان چیزوں کو ایک نئے اینگل سے دیکھنا چاہیے اور ایک حیرت اپنے اندر لانی چاہیے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں جبکہ یہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. یہاں ایک اور بڑی حقیقت کھول کے بتا دی گئی کہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف شرک بھی. اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں اور پھر قبروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، غیر اللہ سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو پتھر کے بت بنا کے ان سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں نا، اور کچھ لوگ پتھر پہن کے ان سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ پتھر پہن لو تو قسمت جاگ جائے گی، اور یہ نہ پہننا تمہیں سوٹ نہیں کرے گا تو تمہاری قسمت ٹوٹ جائے گی. پتھروں کے اندر کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، فائدہ نقصان کی مالک صرف ایک ذات ہے. اور یہی پھر چیز شرک کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، ایسے انسان پھسل جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. تو زبان سے ہم سب توحید کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں شرک آ جاتا ہے. اور پھر ہماری باتوں میں، اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو مریض مر جاتا، اگر فلاں افسر نہ ہوتا تو میرا کام نہ بنتا، اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا. تو یہ دو متضاد چیزیں، کنٹرڈکشن انسان کے اندر ہیں. تو دل کو ہر قسم کے مادی سہارے سے پاک کرنا ہے. صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، دل کا یقین کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، نفع نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا صرف اور صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. دعائیں اسی سے کرنی چاہیے، لا اسی سے لگانی چاہیے، اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ شرک کا گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اور زندگی میں دوبارہ کبھی ایسا کام کرنا نہیں چاہیے. افا امنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا بھلا وہ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت آ جائے، یا ان کے پاس قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، اچانک آنے والی پکڑ. اس سے ڈرنا چاہیے. کوئی حادثہ، کوئی بیماری، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی تباہی جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں، ہر چیز کو بہا کے لے جاتے ہیں، اس لیے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی دعوت علم اور یقین کے ساتھ ہوتی ہے. ھذہ سبیلی، میرا طریقہ راستہ یہ ہے، صراط مستقیم، اور میں اندھی تقلید کے ساتھ نہیں اس پہ چل رہا کہ ماں باپ چلتے تھے، میں بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کے اس پہ رواں دواں ہوں، دلیل کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے فالوورز ہیں. تو دعوت کا آغاز سبحان اللہ سے، اللہ کی پاکی، اور اختتام شرک سے بیزاری. اور بصیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ بصیرت ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور آپ کو ویژن بہت واضح ہے، کلیئر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے مقصد کیا ہے. یعنی دائی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کب، کہاں اور کس کو مخاطب کر رہا ہے. وزڈم اور ایموشنل انٹیلیجنس یہ تبلیغ کے لیے انتہائی ضروری ہے. بغیر علم کے دین کی بات کرنا بصیرت کے خلاف ہے. اور دین سیکھنا ہر دائی کے لیے ضروری، جتنا سیکھ چکے ہیں نا اس کو کافی نہ سمجھے. رب زدنی علما، مانگتے رہیں اور کرتے بھی رہیں. تو یہ آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اسلام علم و دانش کا دین ہے، اس کی بنیاد علم پر ہے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ایک بصیرت ہے تاکہ عقل والے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح معاملات کو تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے. اللہ کے ہر کام کے پیچھے ایک حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، اور ہم نے بستی والوں میں آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا تھا، عورتوں کو رسالت نہیں دی گئی کیونکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے. جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کس طرح ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کریں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں منکرین کے ایک بہت پرانے اعتراض کا جواب ہے، اور تاریخ سے بھی سبق حاصل کرنے کی دعوت ہے. اعتراض کیا تھا کہ رسول فرشتہ کیوں نہیں؟ بات یہ کہ وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا، تاریخی مشاہدے میں دیکھو سب انسان ہی آئے ہیں. اور سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں وہ وہی غلطیاں دہراتے ہیں اور وہی انجام پاتے ہیں، پچھلی امتوں سے سبق نہیں سیکھتے. افلا تعقلون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سوچنے پہ ابھارا ہے، عقل استعمال کرنے پر. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا. جب انسان ساری کوششیں کر چکتا ہے نا ظاہری، اور مکمل بے بسی کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تب اللہ کا معجزہ رونما ہوتا ہے. انبیاء اللہ سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ انسانی اسباب سے مایوس ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے پھر جب سارے دنیا کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا ہر شخص کی زندگی میں. اور ریسرچز یہ بتاتی ہے کہ انسان کی شخصیت میں سب سے بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ بریکنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے. جب وہ ٹوٹتا ہے تو پھر نیا بنتا ہے، اور پھر انسان کا دماغ ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ وہ غیر معمولی نتائج پرفارمنس کے قابل ہوتا ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے نا سارے ہی رستے بند ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس کا دماغ نا سروائیول موڈ میں آ جاتا ہے، بس اب زندگی ایسے ہی گزار دو. ایسے میں انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، اور جب زندگی میں مشکلات زیادہ ہو جائیں نا، رستہ کوئی نہ نظر آئے، تو سمجھ لیں اللہ کی مدد کا وقت قریب آ گیا ہے اور اب رستہ نکلنے والا ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً ایک عبرت ہے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں. پورے قصے کا نچوڑ اور قرآن مجید کی ساری کہانیوں کا نچوڑ اور مقصد اس آیت میں ہے، لعبرۃ لأولی الالباب، کہ ہر واقعے اور قصے کو پڑھ کے اس کے پیچھے چھپے ہوئے قانون قدرت تک پہنچے. اور اس قصے میں عبرت کیا ہے کہ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کنواں، قید خانہ، دشمن کا مکر کچھ نقصان نہیں دیتا. اور دوسری یہ کہ تفصیل کل شائی ہے. اس میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں حکمرانی، معیشت، خاندان، صبر، معافی اور بے شمار چیزیں ہیں. قرآنی قصے انسانی سوچ تبدیل کرتے ہیں، یہ ایک نیریٹو تھراپی ہوتی ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ طریقہ علاج بھی ہے، اور انسانی عقل ماضی کے تجربات سے سیکھتی بھی ہے. بلکہ تصدیق الذی بین یدی، اور کی ٹیک اویز کیا ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اللہ کی تدبیر کا سورج نکل آتا ہے، انجام بخیر ہی ہوتا ہے. اور معافی کی طاقت، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، یہ انسان کو عظمت دیتا ہے. اور تقوی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتا ہے. انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی ماضی کا رونا نہیں رویا، کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، کبھی انتقام کی آگ میں نہیں جلے، انہیں اپنے ٹراما کو ٹرائمف میں بدل دیا، تکلیف کو کامیابی میں کنورٹ کر دیا. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، زندگی میں کوئی بھی تکلیف آ جائے سمجھے کامیابیوں کے دروازے کھل گئے ہیں، اگرچہ تھوڑے دور ہے ابھی پہنچ جائیں گے، لیکن یہ میرے حق میں بڑی خیر کی بات ہوئی ہے. اللہ مجھے ایک نیا انسان بنانا چاہتا ہے، اور شاید مجھے دوسروں کے بھی کام کا بنانا چاہتا ہے. جو انسان خود مشکلات سے گزرتا ہے نا، وہ دوسروں کی مشکل بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے بنسبت اس انسان کے جو صرف نعمتوں اور آسائشوں میں پلے.
وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ سورۃ مکی ہے، موضوع اللہ کی توحید ہے، کائنات کی نشانیوں پہ بات ہے، حروف مقطعات سے آغاز ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وحی الہی، یہ کتاب کوئی خیالی داستان نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، الحق ہے. سائنس میں ایک ہوتا ہے فیکٹ اور ایک ہوتا ہے ہائپوتھیسس مفروضہ، ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے گمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی گمان ہائپوتھیسس نہیں، مفروضے کی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے، رب کی طرف سے نازل شدہ ہے. اس کا سورس دیکھو، آپ دیکھیں کہ انفارمیشن تھیوری کے مطابق کسی بھی طرح کی معلومات کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے، ساکھ ہوتی ہے، وہ اس کے سورس پر ہوتی ہے کہ آئی کہاں سے یہ بات، یہ کہی کس نے ہے، قرآن ہے کہاں سے، کبھی نہ محسوس کیا کرے اس کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بات، یہ بہت بڑا سچ ہے، مجھے اس پہ یقین کرنا ہے. اور آیت کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ کسی بات کا سچ ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ لوگ اسے مان لیں گے. بہت سے لوگ سچ کو نہیں بھی مانتے کیونکہ انسانوں کے اکثر فیصلے جذبات، معاشرتی دباؤ، پیئر پریشر اور مفادات کے تابع ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ انسان سچ کو جانتے ہوئے بھی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اس کو جھٹلا دیتا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو. بلند آسمان ہے، ستون نہیں نظر آتے. پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے. وہی کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. ایک عظیم سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. بغیر عمد ترونہا، 1400 سال پہلے بتایا کہ کائنات بغیر کسی مادی ستون کے قائم ہے. آج سائنس اسے گریویٹی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ انویزیبل قوت ہے جس نے سیاروں کہکشاؤں کو ان کے مدار میں تھام رکھا ہے، اور نظر نہ آنے والی کشش ثقل ہے، گریویٹیشنل پل ہے، اور اجرام فلکی اللہ کے قانون کے پابند ہیں، شمس ہو، قمر ہو، سب. اور چاند اور سورج کو کیوں خاص کیا؟ کیونکہ یہ سب نظر آتے ہیں ہمیں. اور کائنات ابدی نہیں، لاجل مسمی ہے، ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے اس کی. اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کائنات ایک پوری تدبیر سے چل رہی ہے، اس لیے عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ سب بیکار نہیں بنا، کسی مقصد کے لیے بنا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے. وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. زمین میں حیرت انگیز نشانیاں، مدل اور زمین پھیلا دی، یعنی اس کا پھیلاؤ اور بر اعظموں کی حرکت. زمین شروع میں ایک ٹکڑا تھی، آہستہ سا پھیل کے موجودہ شکل میں آئی. اور ایک دفعہ مجھے نیشنل ہسٹری میوزیم میں جانے کا اتفاق ہوا نیو یارک میں، تو وہاں پر دنیا کے نا نقشے بنا کے وہ چیز سمجھائی ہوئی تھی میپ، کہ پہلے دنیا اس طرح دکھتی تھی، پھر اس طرح، پھر یہ ڈیوائڈ ہوا، پھر یہ بر اعظم الگ ہوا، اور ان کے نیچرل پاتھ ویز بھی تھے کمیونیکیشن کے وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے بہت اندر کیلوں کی طرح ہیں، اور زوجین اثنین ہر چیز جوڑے میں ہے، پازیٹو نیگیٹو اور اپوزٹ میل فیمیل. یغشی اللیل النہار، زمین کی اپنی محور پر گردش کی طرف اشارہ ہے. زمین جب گھومتی ہے تو سورج کی روشنی اسے غائب ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا اسے ایک چادر کی طرح ڈھانپ لیتا ہے. یعنی زمین گھومی، سورج سے ہٹ گئی، پیچھے سے اندھیرے نے ڈھانپ لیا. سوچنے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے، غور کرو، یہ خود سے نہیں بنا سب کچھ، ایک تدبیر اور ترتیب سے بنا ہوا ہے. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں مختلف ٹکڑے باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، کچھ جڑ سے ملے ہوئے اور کچھ بغیر جڑ سے ملے ہوئے، سب ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور ہم ان میں سے ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. نباتات میں بھی حیرت انگیز نشانیاں ہیں، اور زمین کی ساخت اور اس کی جو سوائل سائنس ہے، یہ بھی اگر انسان اس میں غور و فکر کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی کھیت میں چند گز کے فاصلے پر مٹی کی خصوصیت بدل جاتی ہے، اس کی کیمیائی ساخت، پی ایچ لیول، اور اس کے منرلز اور نمکیات کی مقدار فرق ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر پھلوں کے اندر ذائقہ فرق ہو جاتا ہے. اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں ایک ہی جڑ سے کئی تنے نکل آتے ہیں، جیسے جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اور کئی نہیں ہوتے ایسے. سب کو پانی ایک ملتا ہے، سورج ایک ملتا ہے، مٹی ایک ہوتی ہے، پیداوار مختلف نکل رہی ہوتی ہے. اور زمین میں بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے قریب اور ملی ہوئی ہیں، اور ان میں کھیتیاں اور باغات ہیں، اور پھر کہیں کہیں پہاڑ آ جاتے ہیں، اور پھر درخت کی ایک ہی ٹہنی کے پھل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، پھول بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، رنگ لذت مزے میں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک ہی پانی پینے کے باوجود انگور کھٹا اور میٹھا الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ نے ذائقوں کی پوری کائنات بسا دی ہے انسانوں کے لیے. اگر سب پھلوں کا ذائقہ ایک ہی ہوتا تو آپ کیسے انجوائے کرتے؟ سیب بھی اسی ذائقے کا، کینو بھی اسی ذائقے کا، چاٹ نہیں بنتی پھر. اب پچھلی آیت میں سوچنے کا ذکر تھا، یہاں عقل استعمال کرنے کا ہے. ذرا ان چیزوں کو اچھے سے دیکھو، یعنی یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اندھا کوئی میٹر نہیں ہے، بلیک میٹر نہیں ہے کوئی جس سے یہ سب کچھ بن گیا ہے. یہ الحکیم المصور کا کام ہے. وہ ان تعجب فعجب قولہم، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو دراصل ان کی بات عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی لوگ آپ کے ساتھی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. استغفر اللہ. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں، ایک مرحلہ ہے. جیسے بیج مٹی میں دب کے ایک نیا پودا بنتا ہے، ایسے ہی انسان مٹی سے دوبارہ ایک نئی زندگی کی طرف جائے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، اپنی موت مانگتے ہیں اور اسی طرح کی چیز، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں. اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بڑی بخشش والا ہے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً سخت سزا والا بھی ہے. مشرکین نے مکہ مذاق کے طور پہ کہتے ہیں، اگر آپ سچے تو عذاب لے آئے ہم پر جس سے آپ ڈراتے رہتے ہیں. اور یہ ان کی جہالت تھی. اللہ تعالیٰ ماضی کی مثال دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، لہذا وہ کام نہ کرو کہ جس سے سزا ملے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. اللہ کی یہ سنت ہے کہ اس نے کسی دور اور کسی قوم کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. اور جب کوئی شخص کسی میسج کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو پھر میسنجر کی قابلیت پہ سوال اٹھاتا ہے. لیکن اللہ نے ہر قوم, چاہے وہ چینی ہو, جاپانی ہو, ہندوستانی ہو, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مسلح یا ہادی کو ضرور بھیجا ہے. اور پھر یہ کہ لوگوں کی بے جا تنقید پر یا مطالبات پہ اپنا کام تبلیغ و اصلاح کا چھوڑ نہیں دینا چاہیے, کام کرتے چلے جانا چاہیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم را, تلك آیات الكتاب, والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.